الرحمن الرحيم سورة الأحقاف مكية. اس سورة کا نام ہے الأحقاف. احقاف یہ ایک وادی کا نام ہے یمن کے اندر جس میں قوم عاد رہا کرتی تھی. ایسے احقاف یہ قوم عاد کا مرکزی مقام بھی بتلایا جاتا ہے. حقفن اس کی واحد آتی ہے. حقفن کے معنی آتے ہیں بلند مستطیل خمدار تیلا. بلند مستطیل خمدار تیلا اس کو حقفن کہتے ہیں. اسی کی جمع ہے احقاف. یمن کی ایک وادی کا نام جہاں قوم عاد کا مرکزی مقام تھا. حضرموت کے شمال میں, مشرق میں عمان اور شمال میں ربع خالی, یہ پورا علاقہ احقاف کا کہلاتا ہے. اور اس کو صحراء اعظم الدنیا بھی کہا جاتا ہے. آج کل اس کو ربع خالی بھی کہتے ہیں, صحراء اعظم الدنیا بھی کہا جاتا ہے. دور دور تک جو ہے اس میں کہیں انسانی آبادی بھی نہیں, بس ریت ہی ریت. کوئی انسان اس کے اندر چلا گیا تو بہت مشکل ہے, اس کو پانی نہیں ملتا, کوئی سایہ نہیں ملتا, اور آدمی ترس کے طرف کے مر کے ختم ہو جاتا ہے. ایسے سخت حالات ہیں اس علاقے کے اندر. ہوائی جہاز اوپر سے گزرتے ہیں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوائی جہاز اڑتا رہتا ہے, پھر بھی انسانی آبادی کہیں نظر نہیں آتی. دور دراز تک یہ سعودیہ کی حدود میں داخل ہونے کے بعد پھر یہ علاقہ شروع ہوتا ہے. یہی قوم عاد کے جو ہے قوم کے مکانات تھے, اس پر سے اس کو سورۃ الاحقاف کہا گیا ہے. یہ پوری سورۃ مکی ہے. البتہ اس کی ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اس آیت کے بارے میں اختلاف کہ یہ آیت مدنی ہے یا مکی ہے. اور اس اختلاف کا مدار اس بات کے اوپر ہے کہ شاہد سے مراد کون. جو حضرات شاہد سے موسیٰ علیہ السلام کو مراد لیتے ہیں وہ اس کو مکی قرار دیتے ہیں, اور جو وہاں شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں وہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا اسلام مدنی دور میں ہے, مکی دور میں وہ ایمان نہیں لائے ہیں. تو اس ایک آیت کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنیہ ہے, باقی پوری سورت جو ہے مکی ہے. وَإِلَّا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, یہ آیت بھی. اسی طریقے سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, یہ آیت بھی. گویا مجموعی تین آیتیں مدنیہ ہو گئی اور باقی پوری سورت جو ہے مکی ہے. 34 یا 35 اس کے اندر آیت کریمہ ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حامیم والا جو جز ہے اس کو اگر حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ پورا ایک مانے تو 34 آیت, اور حامیم کو الگ کر دو اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے الگ کر دو تو اس کو 35 آیت کہا جائے گا. یہ سورۃ الاحقاف 65 نمبر کے اوپر نازل ہوئی, سورہ حاشیہ کے بعد اور سورہ زاریات سے پہلے. حاشیہ کے بعد زاریات سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے, اور اس میں قوم عاد کا واقعہ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور احقاف یہ قوم عاد کی آبادی کا نام ہے, اس اعتبار سے پوری سورت کا نام آیا سورۃ الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. کتاب یعنی قرآن کا اتارا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو اللہ اس کی حکومت بڑی زبردست ہے اور جو اللہ کا ہر ہر کام بڑا حکمت سے بھرا ہوا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. آسمان زمین جو کچھ ہم نے ان دونوں کے درمیان میں پیدا کیا, یہ بالکل صحیح مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے اوپر دلالت کرے. واجل مسمى, اور ایک مقرر مدت تک کے لیے ہم نے اس کو بنایا. مقرر مدت کا مطلب کیا؟ قیامت. قیامت تک یہ کارخانہ چلتا رہے گا, قیامت آئے گی یہ دنیا کا کارخانہ فنا ہو کے بند ہو جائے گا. والذین کفروا عما انذروا معرضون, اور یہ کافر لوگ جو ہے نا ان کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. کس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے؟ عذاب سے. تو یہ لوگ عذاب سے اعراض کرتے, منہ پھراتے, یعنی عذاب کو مانتے نہیں ہیں. اور عذاب سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے دوسرا کہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے عذاب سے بچنے کی. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. اے نبی, آپ ان کافروں کو کہو کہ جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو, جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو, مجھے بتاؤ کہ ان بتوں نے اس زمین کے اندر کون سی چیز بنائی؟ اللہ نے تو آسمان بنائے, اللہ نے سمندر بنائے, اللہ نے اتنی ساری مخلوقات بنائی, بتاؤ بتوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ ایک معمولی چیز جوئی کے برابر, کھٹمل کے برابر ان بتوں کی بنائی ہوئی ہو تو بتاؤ کیا بنائے انہوں نے؟ ماذا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. یا ان بتوں کی سہزاداری ہو, پارٹنرشپ ہو آسمانوں کے اندر, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان بنائے تو یہ بت تھوڑی بہت اس میں ہیلپ کرنے گئے ہو, مدد کرنے گئے ہو, یا آسمانوں کی ملکیت کے اندر بتوں کی بھی کچھ حصے داری ہو تو بتاؤ. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سب عمدہ انکار کے لیے ہے کہ تو نے بکتاب من قبل ہذا, اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہو تو بتاؤ. یعنی تم جو بت پرستی اور شرک کی باتیں کرتے ہو تو اس کے اس بات کے لیے قرآن سے پہلے نازل شدہ کوئی کتاب بتاؤ کہ اس کے اندر یہ لکھا ہو کہ بت پرستی صحیح ہے, شرک صحیح ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب میں ایسا مضمون ہو تو بھی بتاؤ. او اثارۃ من علم, یا علم کی کوئی یادگار کوئی روایت ہو تو بھی مجھے بتلاؤ. اثارت ان کا ایک ماننا آتے ہیں روایت کے, کہ علم کی روایت جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہو وہ کوئی ہو تو بتاؤ بت پرستی کے صحیح ہونے پر, یا ہے کہ کوئی سند حسن سے کوئی بات تم تک پہنچی ہو تو بتاؤ مجھے. یا اثارت ان کے معنی علامت اور نشانی, کہ تمہارے پاس کوئی علمی نشانی ہو تو تم بتاؤ. بعض نے اثارت ان کو خط کے معنی میں لیا ہے, یعنی کوئی تحریر کوئی خط اللہ کے یہاں سے آیا ہو علمی تو مجھے بتاؤ کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ یہ بت پرستی صحیح ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم لوگ تمہارے دعوے کے اندر سچے ہو تو مجھے بتاؤ. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ہے. من لا يستجيب له الى يوم القيامه, کہ وہ بت اپنی عبادت کرنے والوں کی بات مان نہیں سکتے, قبول نہیں کر سکتے قیامت تک. یعنی کبھی کبھی سال میں چند دن مخصوص دن مخصوص اوقات, ایسا نہیں ان کو کہو کہ روز صبح اٹھ کر کے ان بتوں کو پکارو اور صبح قیامت تک, یعنی ہمیشہ پکارو ان کو, है किसी बुत के अंदर मजाल ताकत के इनकी एक बात को भी सुन लेवे, कबूल कर लेवे, इनकी मुराद को पूरा कर देवे? नहीं है ही नहीं। रोज बड़े बड़े माइक लगाए जाते ताकि वो सुन ले, फिर भी नहीं सुनते हैं। पूरे शहर में आवाज जाती है लेकिन वो नहीं सुनते जिनके करीब में माइक लगा हुआ है। फुल वॉइस रखते हैं, फिर ये कि वो ऐसे नहीं सुनते तो चंद लोग कूद फान के चिल्ला चिल्ला के सुनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी सुन ले, फिर भी नहीं सुनते वो। इसलिए फरमाए कि कयामत के दिन तक वो सुन नहीं सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और बुत तो इनकी इबादत से बेखबर, इनको क्या खबर, ये पतरे बेजान, इसके अंदर कोई हयात नहीं, हयात के आसार नहीं, इनको क्या खबर कि भाई ये हमारी इबादत कर रहे हैं। वइज़ा हुशिरा अन्नास कानू लहुम अअदा, और जब महशर का दिन होगा, जब उसमें लोग जमा किए जाएंगे, तो ये बुत इन इबादत करने वालों के दुश्मन बन जाएंगे। यानी जिन गैरुल्लाह की लोग परस्तिश करते थे, ये परस्तिश मुफीद तो नहीं होगी बल्कि ये इनके दुश्मन बन जाएंगे और इनकार करेंगे। वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और वो बुत इनकार कर देंगे कि ये हमारी इबादत नहीं करते थे। दोनों मतलब है इसके, बुत इनकार कर देंगे कि अल्लाह इन्होंने हमारी इबादत कहाँ की थी, ये इनकार ही करेंगे ना, क्योंकि इनको खबर तो नहीं, पत्थर को कुछ खबर पड़ेगी कौन क्या कर रहा है उसके सामने आकर, इसलिए वो तो इनकार कर देंगे। और दूसरा मतलब ये है कि ये इबादत करने वाले कयामत के दिन इनकार करेंगे कि अल्लाह हम कहाँ शिर्क करते थे, वो झूठ बोलेंगे कि हम कहाँ शिर्क करते थे। वो देखेंगे कि यहाँ तो इस पर अजाब है, तो वो इनकार करने की कोशिश करेंगे। वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब इन मक्का वालों के सामने हमारी कुरान की आयतें एकदम जाहिर करके खोल करके पढ़ी जाती है तो सुनाई जाती है, तो قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا شعر مبين, तो काफिर लोग हक यानी कुरान के बारे में कहने लगे जबकि कुरान उनके पास आ गया कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है, नऊज़ु बिल्लाह कुरान को जादू कहते थे। अम यकुलून अफ्तरा, क्या वो लोग यूँ कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपने पास से गढ़ लिया? قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا, ये नबी आप इनसे कहो कि अगर मैंने बिलफर्ज इस कुरान को गढ़ लिया हो तो अल्लाह ताला के अजाब से कोई मुझे बचाने वाला नहीं। यानी अगर ये कुरान मैंने अपनी तरफ से गढ़ लिया हो, अल्लाह ताला ने ये कुरान नाजिल न किया हो, तो अल्लाह का अजाब तो आता है झूठ गढ़ने वालों पर, तो मैंने जो अगर ये कुरान अपनी तरफ से झूठ गढ़ के अल्लाह की तरफ मनसूख किया तो उस पर जो अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा उस अजाब पर मुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, उस अजाब को रोकने और दफा करने वाला कोई नहीं होगा। हुआ अलमु बिमा तुसिबून फी, और वो अल्लाह ताला खूब अच्छी तरीके से जानते हो जिस बात में तुम लगे हुए हो, यानी कुरान के बारे में जो बात तुम कहते रहते हो अल्लाह जानते हैं। तुम तो कुरान के बारे में यही कहते हो ना कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से घड़ लिया है, ये इनका घड़ा हुआ कुरान है। तो ये जो बात तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हो कि ये कुरान उन्होंने घड़ लिया है, अल्लाह ताला उसको जानते हैं। और बाद में नुक्ता चीनी का माना भी लिया है, तुफीदून बमाना नुक्ता चीनी, कि तुम कुरान के बारे में जो राय जनिया करते हो, नुक्ता चीनिया करते हो, अल्लाह उसको जानते हैं कि तुम लोग क्या नुक्ता चीनिया कर रहे हो कुरान के बारे में। कफा भी इश्तिहीदम बैनी व बैनकुम, अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही देने के लिए बहुत काफी है, मेरी सच्ची रिसालत पर तुम्हारे इनकार के ऊपर, मेरी इताअत पर तुम्हारे कुफर के ऊपर, मैं सच्चा रसूल हूँ उस पर तुम मुनकिर हो उसके ऊपर। वहुवल गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तोबा करने वालों को बहुत माफ करने वाले हैं, और जो लोग जल्दी तोबा नहीं करते अल्लाह ताला उनको सजा देने में भी जल्दी नहीं करते, ये अल्लाह ताला का रहम है। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रहमो करम है कि मुनकिरीन अल्लाह की जमीन में सांस ले रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। یا بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ غفور یعنی اب بھی توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، اب بھی توبہ کر لو. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اے نبی آپ ان سے کہو میں کوئی رسولوں میں انوکھا نیا نوویلٹی پیغمبر نہیں ہوں، میری رسالت کوئی انوکھی نہیں ہے، میری دعوت کوئی انوکھی نہیں ہے. کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول اس دنیا کے اندر آئے چلے گئے، پھر تم میری تکذیب کیسے کرتے ہو؟ دیکھو کوئی آدمی نئی بات کرے تو آدمی جلدی قبول نہیں کرے گا، پتا نہیں سچی ہوئے کہ جھوٹی ہوئے، لوگ کہتے ہیں انتظار کرو. لیکن حضور کوئی نئے رسول تھوڑے تھے، حضور سے پہلے تو دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے اور چلے گئے، تو اس میں کوئی نئی اور انوکھی بات تو تھی نہیں، پھر تم لوگ کیسے جو ہے اس کا انکار کرتے ہو؟ بھائی نئی بات کا لوگ انکار کرے، لیکن جو بات زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے اس کے انکار کا تو کوئی گنجائش ہی نہیں دیتی ہے. اس لیے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، آگے وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور مجھے یہ پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کافر لوگ دنیا میں کیا برتاؤ کرو گے اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. کہ جس طرح انبیاء سابقین کے اوپر حالات آئے تھے، اس طریقے سے تم لوگ مجھے میرے شہر سے نکالو گے یا مجھے قتل کر دو گے یا یہ کہ جو ہے تم مجھے ایذائیں پہنچاؤ گے، مجھے خبر نہیں. ما يفعل بي، میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ جلا وطنی کا، قتل کا، قید کا، ایذا رسانی کا، یہ مجھے خبر نہیں ہے. ولا بكم، اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کی مجھے خبر نہیں ہے. یعنی تم پر پتھروں کا عذاب آئے گا، تم پر سیلاب کا عذاب آئے گا، تم پر آگ کا عذاب آئے گا، تم پر زمین الٹنے کا عذاب آئے گا، یہ مجھے خبر نہیں. تو تم میرے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے مستقبل میں اس کی مجھے خبر نہیں، اور تمہارے اوپر کون سی نوعیت کا عذاب آئے گا اس کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں. تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کی مجھے کوئی اطلاع اور خبر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مشرکین منافقین بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہم ایسے نبی کی اتباع کیسے کریں جس نبی کو خود معلوم نہیں ہے کہ اس نبی کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. جس نبی کو اتنا بھی پتہ نہ ہو ہم کیسے اس نبی کی بات کو مانے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، کیا نبی کے ساتھ اللہ کیا برتاؤ کریں گے؟ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اللہ نبی کے گناہ کو معاف کر دیں گے، یہ بات اللہ نے ظاہر فرما دی. تو صحابہ کہنے لگے حضور بڑی خوشخبری آپ کے واسطے تو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بتلا دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو اللہ نے نہیں بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے مزید آیت نازل فرمائی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، اس طرح کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں مومنوں کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ مومن بھی جنتی ہوں گے اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اسی لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی جس دور کے اندر صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اسلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا, اس دور کی آیت ہے. پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو, صحابہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے بتلا دیا کہ تمہارا انجام خیر ہوگا اور ان دشمنوں کا انجام برا ہوگا. بعد میں اس کی تفصیل نازل ہو چکی. اس لیے آئندہ چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا, نبی کو لوگوں کے شر سے بچایا, نبی کو جہاد کا حکم دیا, یہ سب چیزیں تفصیلات آنے لگی اور نبی کو اطلاع دے دی کہ اللہ آپ کے دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دیں گے, آپ کے دشمنوں کے اوپر آپ کو غلبہ اور قبضہ عطا فرما دیں گے. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب کے اندر دیکھا کہ وہ ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جہاں کھجور بہت ہے, درخت بہت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی تو اس کے اوپر وہ بہت خوش ہوئے. صحابہ نے سوال کیا ہجرت کب ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پر خاموش رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. گویا کہ ابتدائی دور کے اندر جو ہے حالات کا پتہ نہیں تھا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ تم لوگوں کے ساتھ مستقبل کے اندر کس طرح کے حالات پیش آئیں گے, تمہارا دین غالب, دشمن مغلوب, کافر ہاریں گے, ایمان والے جیت جائیں گے. یہ سب باتیں بتا دی گئی. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار توجہ کی ہے آیت کریمہ کی. لکھتے ہیں کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں. دیکھو عجیب توجہ لکھی ہے, مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے. میں جو کام کر رہا ہوں دعوت کا, اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے, تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, نہ میں اس وقت پر پوری تفصیل سے اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتلا سکتا ہوں. اس وقت اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق میں تفصیل سے کوئی بات بتا نہیں سکتا کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئے گی. ہاں ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وحی کا اتباع کرنا ہے اور اللہ کے حکم کا امتثال کرنا ہے, اور کفر, شرک, معصیت کے سخت اور خطرناک نتائج میں کھول کھول کر کے میں تم کو بتلا دوں آگے چل کر کے دنیا اور آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا, اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا اور نہ اس بحث میں پڑھنے سے مجھے کچھ مطلب. بندے کا کام نتیجے سے قطع نظر کر کے مالک کے احکام کی تعمیل کرنا, بس یہی جو ہے میرا مقصد ہے. گویا کہ نتائج کی طرف نظر مت کرو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے جاؤ. ان اتبع الا ما یوحى الی, ان اتبع میں تو اسی چیز پر چلتا ہوں جو وہی قرآن میرے اوپر نازل ہوتی ہے, اپنی طرف سے اس میں کوئی نئی چیز میں داخل کرنا نہیں چاہتا. وما انا الا نذیر مبین, اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اے نبی ان کو کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ نہیں, مجھے خبر دو نہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی یاد سے آیا ہے, چلو بالفرض مان لو, تم لوگ تو نہ کہتے ہو, ہمارا تو یقین ہے, لیکن تم بھی ایک گھڑی کے لیے بالفرض مانو نا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی یاد سے آیا ہے اور پھر وکفرتم بھی اور تم اس کا انکار کرتے ہو, تو بتاؤ اس کی سزا کتنی خطرناک ہوگی. تو جب اس قرآن کا یقینی منزل من اللہ ہونا طے ہے تو پھر تمہاری انکار کے اوپر تم کو کیسی سزا آئے گی. مزید وشہید شاہد من بنی اسرائیل, اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہی بھی دے چکا, काई की गवाही कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा कलाम है, और उससे मुराद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये उसकी शहादत दे चुके हैं। बाज़ हज़रात ने शाहिद से मुराद लिया है, वशहीद शाहिद मिन बनी इसराइल, उससे मुराद हजरत मूसा अलैहि सलाम की जात को लिया है कि तवील अरसा गुजर चुका, हजरत मूसा अलैहि सलाम मेरी सच्चाई का ऐलान फरमा चुके हैं। और बाज़ ने ये मतलब लिया कि यहाँ मुराद है मैमून इब्ने यामीन, ये बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, रईसुल उलमा समझे जाते थे यहूद के यहाँ। तो मैमून इब्ने यामीन जो ये रईसुल उलमा, वो भी बाद हजरात ने वशहीद शाहिदन से मुराद लिया है, और बाद हजरात ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुराद लिया है। वशहीद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्लिही, इसके मिसल के ऊपर यानी इसी के ऊपर कि ये कुरान अल्लाह के यहाँ से नाजिल हुआ है। देखो अला मिस्ली का मतलब समझो, कुरान के मिसल के क्या मतलब, कुरान मजीद का इल्म इन साबिका आसमानी किताब के उलमा को कैसे हुआ था, सबसे पहले अपनी किताब के जरिए से। जब इन्होंने तौरात पढ़ा, इंजिल को पढ़ा, तो उनको पता चला कि अल्लाह ताला एक किताब कुरान नाम की नाजिल फरमाने वाले हैं, वो ऐसी होगी, वो ऐसी होगी, वो ऐसी होगी, इसमें ये बातें होगी, ये होगी, ये हो गया अला मिस्लिही कमा कुतिब फी कुतुबिस साबिका, इसीलिए आसमानी किताबों के अंदर उसको लिखा गया था। ये हो गया उलमाए अहले किताब को कुरान का इजमाली इल्म। फिर जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तब इनको कुरान के बारे में तफसीली मालूमात हुई, तो दो इल्म हो गए, एक कुरान का इजमाली इल्म जो अहले किताब को बहुत कदीम जमाने से हासिल था अपनी अपनी मजहबी किताबों को पढ़ने की बरकत से, क्योंकि उसमें कुरान के बारे में तफसीलात थी, और अब उसका तफसीली इल्म हासिल हुआ कब, जब कुरान का नुज़ूल होना शुरू हुआ तब। इसीलिए फरमाया अला मिस्ली फआमना, तो वो शाहिद तो ईमान ले आया, वस्तकबर तुम और तुमने इनकार कर दिया। देखो अगर मूसा अलैहि सलाम मुराद हो शाहिद से, तो मुराद ये लेने का कि मूसा अलैहि सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का इकरार किया और कुरान की तस्दीक उन्होंने अपने जमाने के अंदर कर ली थी। और हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु मुराद हो तो मतलब वाज़े है, क्योंकि वो तो हिजरत के बाद ईमान लाए हैं और कुरान के ऊपर इन्होंने ईमान कबूल किया। वस्तकबरतुम, और तुम लोगों ने कुरान के ऊपर ईमान लाने से इनकार कर दिया। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, यकीनन अल्लाह ताला जो है ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं दिया करते। इस जगह पर इमाम तबरानी ने और इमाम हाकिम ने हजरत औफ इब्ने मालिक अल असजई रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है। वो रिवायत ये कि एक मरतबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलकर बाहर जाने लगे। हजरत औफ कहते हैं कि मैं भी हुजूर के साथ चल दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जा रहे, चलो देखे तो सही। नबी चला, यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते यहूदियों की इबादत गाह में दाखिल हुए। अब ये यहूदी एकदम देख कर के अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हमारी इबादत गाह के अंदर, तो इस तरह कोई अनोख नया आदमी आ जावे तो लोगों को जरा अचंभा भी मालूम होता है। और खास बात ये थी कि उस दिन उनका ईद का दिन था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत औफ के जाने को उन यहूदियों ने नापसंद समझा कि ये नहीं आते तो अच्छा होता, क्यों आए हमारी इबादत गाह के अंदर। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए और अंदर गए, और जाने के बाद आपने सब यहूदियों को खिताब करके इरशाद फरमाया, हे यहूदियों मुझे वो 12 आदमी दिखाओ जो गवाही देते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आसमान के नीचे जो भी यहूदी है अल्लाह ताला उनसे अपना गजब दूर फरमा देंगे। मुझे वो यहूदी बताओ جو کلمہ طیبہ کی گواہی دے اور میری نبوت پر ایمان لے آئے. اگر وہ ایسا کر لیں گے یہودی لوگ تو اللہ تعالیٰ تمام یہودیوں کے اوپر سے غضب کو دور فرما دیں گے, غریبت علیہم الذلہ ختم کر دیا جائے گا. یہ سن کر کے سب یہودی خاموش, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی بولو, تو بھی کسی نے جواب نہیں دیا. پھر تیسری بار فرمایا تو بھی کسی نے جواب نہیں دیا. جب تین مرتبہ آپ نے فرمایا پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم جواب نہیں دیتے تو سن لو, میں حاشر ہوں, میں عاقب ہوں. اور حضور نے اپنا تعارف کرایا, اپنے اوصاف بیان کروائے فرمائے, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اب تم چاہو تو ایمان لاؤ یا انکار کرو, تمہارے اختیار میں ہے. میں نے آ کر کے تم کو اپنی نبوت کی بات پہچان کروا دی, اپنی رسالت کی بات تم کو بتلا دی, اب تمہارے ہاتھ میں, ماننا ہو تو مانو, نہ ماننا ہو تو نہ مانو. یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت گاہ سے باہر نکلے لوٹ گئے. حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا, ہم باہر نکلنے ہی والے تھے چرچ سے, عبادت ان کی عبادت گاہ سے, اتنے میں ایک شخص پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یہ کہتے ہوئے اے محمد ذرا اپنی جگہ ٹھہر جا. اس نے آواز دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر کہا, آپ نے اس کی طرف رخ کیا تو اس نے کہا اے یہودیوں کی جماعت, پوری قوم کو خطاب کر رہا ہے وہ شخص, نہیں یہودی آنے والا بھی, تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سب یہودیوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی شخص بھی تم سے زیادہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کا عالم نہیں ہے. تو تم ہمارے اندر تورات کے علامہ ہو اور تم سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں, تم سب سے بڑے تورات کے فہامہ بھی ہو, اور ہمارے باپ دادا میں سے بھی کوئی تمہارے جتنے علم والا نہیں ہوا. جب سب یہودی یہ بات کہہ چکے تو اس شخص نے کہا کہ پھر تو سن لو, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. میں خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ وہی پیغمبر ہے جن کو تم تورات اور انجیل میں پاتے ہو. جب حضور کی زبان مبارک سے حضور پر ایمان, جب اس آنے والے شخص کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کی بات سنی تو سب یہودی غصے میں آ گئے. ابھی کہہ رہے تھے نا آپ تورات کے بہت بڑے علامہ فہامہ, ہمارے باپ دادا میں بھی کوئی بھی آپ جیسا عالم نہیں تھا, وہ سب ایک دم گرم مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو, ہم سب میں برے ہو, سب سے برے آدمی کے بیٹے ہو. راوی کہتے ہیں حضرت عوف کہ یہ آنے والے شخص حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو پھر میں اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات یہاں سے باہر چلے گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو گویا شاہد سے مراد اس روایت میں تعین ہو گئی, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين, یقینا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے, کیا کہنے لگے کہ اگر یہ ایمان اور اسلام کوئی بھلائی کی چیز ہوتی تو ایمان لانے میں تم ہم سے آگے نہیں بڑھ جاتے, ہم ایمان لانے میں تم سے آگے رہتے. ما سبقونا الیہ, تم ایمان لانے میں ہم سے آگے نہیں بڑھ جاتے. دیکھو اس کا مطلب کیا کہ مکہ کے کافر خود کو بہت عقل مند کہتے تھے کہ ہم یعنی بہت عقل والے ہیں, ہم یعنی بہت ہوشیار اور جو بھی عقل مند ہوئے نے وہ حق بات مان بات کو مان ہی لیتا ہے, حق بات کو قبول کر ہی لیتا ہے, حق بات میں آگے آگے ہی رہتا ہے. تو ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا, ہم بڑے عقل مند, اگر اسلام حق ہوتا تو ہم اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جاتے, لیکن ایسا نہیں. تم پر تو ایمان لانے والے یہ فقیر غریب قسم کے لوگ, شمار قسم کے لوگ جو غرباء صحابہ تھے ان کی مذاق اڑاتے تھے, حضرت صہیب, حضرت سلمان, حضرت بلال رضی اللہ عنہم کی مذاق اڑاتے. اور کہتے دیکھو یہ کیسے لوگ ایمان میں آگے بڑھ گئے, اگر یہ ایمان کوئی خیر کی بات ہوتی تو ہم جیسے عقل مند ایمان لانے میں آگے آگے رہتے. لیکن یہ کوئی ایمان لانے میں آگے نہیں رہا, مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے اندر نعوذ باللہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. یہ سب باتیں وہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے تھے. وہ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم, کہ خود کی ذات کو انہوں نے معیار حق و صداقت بنا لیا ہے, خود کی ذات کو انہوں نے معیار حق و صداقت بنا لیا ہے کہ ہم جو بولے نے کرے وہ حق, اس کے علاوہ جو دوسرا بولے نے کرے وہ غلط. دنیا میں ایسے بہت نمونے ہوتے ہیں ایک سے ایک, جو خود جو سمجھتے وہ صحیح, نہ دوسرے کی سمجھ میں آئے وہ غلط. جو خود بولے وہ صحیح, نہ دوسرے بولے وہ غلط. جو خود کرے وہ صحیح, نہ دوسرے کرے وہ غلط. یہی حال ان مکہ کے کافروں کا تھا, کہ ہماری سمجھ میں آیا وہ صحیح, باقی سب غلط. یعنی اسلام اگر حق ہوتا تو ہم جلدی جلدی اسلام میں آگے بڑھ جاتے, لیکن اسلام کو ہم حق نہیں سمجھتے, گویا کہ اسلام حق نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آیت کریمہ غرباء صحابہ کے متعلق جو ہے نازل ہوئی ہے, اور بعض حضرات نے اس کا شان نزول کا واقعہ بڑا عجیب نقل کیا ہے. حضرت عوف بن ابی شداد سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی جن کا نام زمیرہ تھا اس کو بہت مارا کرتے تھے. وہ پہلے ایمان لائے, حضرت عمر بعد میں ایمان لائے. حضرت عمر اس باندی کے ایمان لانے کی بنیاد کے اوپر بہت مارا کرتے تھے, اور کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو زنیرہ جیسی باندی اسلام کو قبول کرنے میں ہم سے آگے نہ بڑھ جاتی. یہ باندی غریب عورت اسلام لانے میں آگے بڑھ گئی, گویا اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض نے کہا کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قبیلہ غفار ایمان لایا, اس وقت پر قریشیوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں کوئی مزہ نہیں, اگر مزہ ہوتا تو ہم جیسے بڑے خاندان والے پہلے ایمان لاتے, یہ غفاری لوگ ایمان لائے کوئی مزہ وزہ نہیں اس کے اندر. اور بات کہتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ بات کہی تھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے وقت, کہ اگر ایمان میں کوئی خیر ہوتی تو ہم یہودی لوگ آگے بڑھ جاتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, جب وہ لوگ اس قرآن کی ہدایت کو نہ پائے اور کہ قرآن کی ہدایت کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا, فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, تو یہ کہنے لگے قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن تو بہت پرانے زمانے سے چلا آیا ہوا جھوٹ ہے, اور سراپا نعوذ باللہ اس کے اندر جھوٹ ہے, اور قرآن کا انکار کر دیا. دیکھو ایسا تھوڑا ہی کہ جو اپنی سمجھ میں آئے وہی حق ہو گئے, وہی ظلم یا قدوری. جب اس بات کے کہنے والوں کو قرآن کی ہدایت نہیں ملی ان کی دشمنی کی وجہ سے, تو کہنے لگی کہ یہ قدیم زمانے سے آیا ہوا جھوٹ ہے. بس.